الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين امين يا رب العالمين گزشتہ جمعے میں ایک دو نکات جن پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا ان کے ضمن میں کچھ نہیں کہہ سکا اور جو آخری نقطہ میری گفتگو کا تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا. میں نے گزشتہ جمعے میں سی ٹی بی ٹی پر دستخط کو ایٹمی دھماکوں کے ضمن میں سجدہ سہو سے تعبیر کیا تھا. اس کے ضمن میں جو میری تفصیلی گفتگو تھی جس کے بارے میں یہ تاثر بھی مجھے ملا, خود مجھے بھی احساس تھا کہ مجھ پر کچھ نا امیدی کا زیادہ غلبہ اور اس کی کیفیات جو ہیں ان کا میرے خطاب میں بھی یقیناً ظہور ہوا, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا جو مواد ہے جو بھی میں نے عرض کیا تھا وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور وہ الحمدللہ کہ جو تازہ ندائے خلافت آ گیا ہے موجود ہوگا باہر, اس میں وہ میری تقریر کا خلاصہ پورا آ گیا ہے. البتہ جو میں نے آخر میں عرض کیا تھا اس کا نقطہ کہ اصل مسئلہ ہے کیا ہمارا, آج ہی یا کل کسی خبر کی سرخی یہ دیکھی ہے, وہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے شاید بی بی سی نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسے ہے جیسے موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر وہ انجن جو ہے اس کا وہ ناکنگ کرتا ہے, وہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے, چلتا ہے نہیں چلتا ہے. یہ معاملہ معیشت کے حوالے سے تو اب بہت نمایاں ہو گیا ہے, لیکن ہماری پوری قومی زندگی, ہمارے پورے یہ 50-51 برس در حقیقت اسی کیفیت کے غماز ہے. گویا کہ ابھی ہمیں نشان منزل نہیں ملا ہے, ہم بھٹک رہے ہیں. اقبال کا شعر فوراً ذہن میں آیا ہے, نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, طرف گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے, بھٹک گئے تو راستہ نہیں مل رہا, بس کچھ چلے پھر رک گئے, کچھ چلے پھر رک گئے. یہ جو صورتحال ہے ناکنگ کی, اس کا میں نے تجزیہ کیا تھا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے, جس کو پہلے بھی میں ایک اقدہ لا ینہل پاکستان کے نیشنل ایگزسٹنس کا ایک ڈائلیما کے عنوان سے لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان نامی اپنی تعلیف میں. اب میں نے اسے ذرا مختلف عنوان دیا ہے. یہ ڈائلیما, یہ عقدہ لا ینہل دو چیزوں کے مابین, یعنی جو ہارنز آف دی ڈائلیما کہلاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ رول ہے جو مشیت ایزدی میں پاکستان کے لیے مقدر ہے, معین ہے, اس کی ڈیسٹینی ہے. یہ لفظ وہ استعمال کر رہا ہوں جو 1930 میں علامہ اقبال نے استعمال کیا تھا خود پاکستان کے ظہور کے لیے, کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے, یہ ڈیسٹنی ہے. کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. وہی لفظ میں نے استعمال کیا, یہ ڈیسٹینی ہے. پاکستان کا ایک خاص رول ہے مشیت ایسپی میں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کی جو اسکیم ہے, اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, یہ اس کے سلسلے کی اہم کڑی. اب ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف ہماری سب کی, پاکستان کی قوم کی بحثیت مجموعی اور بالخصوص اس کی قیادت کی. میں ان دونوں کو علیحدہ نہیں کرتا, صرف قائدین کو گالیاں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, قائدین ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری ہی کیفیت جو ہے وہ ان میں ریفلیکٹ کرتی ہے, اسی کا عکس پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو حدیثیں جو ہیں وہ بار بار میں نے بیان کی ہیں, اور اس پر وہ حرف آخر ہیں, کما تکونون کذلک یؤمر علیکم, جیسے تم خود ہو گے ویسے ہی تم پر حاکم ہو جائیں گے, امیر بنا دیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اعمالکم عمالکم, تمہارے اپنے اعمال تم پر عامل بن جاتے ہیں, حاکم بن جاتے ہیں. اس لیے میں بلیکٹ کر رہا ہوں ہم سب پاکستانی قوم کی بحثیت مجموعی, لیکن بالخصوص اس کی جو قیادت ہے اس کی کم ہمتی ہے کہ وہ اس رول ٹو پروو ٹو بی ایکول ٹو دیٹ رول, اس کے لیے جس جرت کی ضرورت ہے, جس ہمت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ جو ہیں, یہ میں نے قائد اعظم کا ایک جملہ فوراً ذہن میں آیا ہے جس سے میں نے یہ الفاظ دیے ہیں اس وقت, اور جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو یہ جملہ بار بار نگاہوں سے گزرتا تھا, اس لیے کہ ہمارے اس کی گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ہال میں بہت بولڈ الفاظ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے قائد اعظم مرحوم کا, گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونیٹی ٹو پروو اور ورک ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ that we didn't prove equal to the task. یہ equal to the task کا معاملہ میں نے یہاں سے لیا. آجاد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہری موقع دیا ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ایک نئی قوم, نئی ملک کے تعمیر میں کی صلاحیت ہمارے اندر ہے. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کہے کہ ہم اس صلاحیت کے نااہل ثابت ہوئے. And let it not be said that we didn't prove equal to the task. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قیادت جو اب تک رہی ہے وہ اس رول کے ایکول اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکی. یہ ڈائلیما ہے جس کے لیے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا حسرت موہانی کا رحمہ اللہ, کہ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں, میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. شوق بلند ہو تو ہمت بھی تو جوان ہونی چاہیے, اونچی ہونی چاہیے, محنت زیادہ کرنی پڑے گی. بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بقدر القد تبتسم المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. محنت اور مشقت ہی کی نسبت سے بلند مقام حاصل ہوتے ہیں, اور جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, اور جو شخص بغیر محنت کے چاہتا ہے کہ اونچا مقام مل جائے وہ اپنی عمر کو ایک خواہش کے اندر جو کہ ناممکن ہے وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی اس میں ضائع کر لیتا. اضاع العمر فی طلب المحالی, ایک ناممکن خواہش میں وہ اس کے حوالے سے جیتا رہتا ہے, عمر ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں ایک بات میں آپ شیئر کروں گا کہ ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو یہ تقدیر مبرم ہے تو 51 برس گزر گئے, پھر یہ صورتحال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ قادر علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تو اپنے معاملے پر قادر ہے, اللہ قادر ہے, لیکن اس عالم خلق کا تعلق اس نے وقت کے ساتھ رکھا ہے. عالم امر میں وقت کا کوئی تصور نہیں ہے, پیسج آف ٹائم, ماضی حال مستقبل کا کوئی تصور عالم امر میں نہیں ہے. آنے واحد میں حضرت جبرائیل یہاں ہوتے ہیں, اسی آنے واحد میں عرش مولا پر پہنچ چکے ہوتے ہیں, وہ امر میں سے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ارواح انسانیہ کا ہے, بولے روح من امر ربی, یہ جو وقت اور فاصلے اور یہ چیزیں عالم امر میں نہیں ہیں, لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے. بچے کی پیدائش رحم مادر میں 9 مہینے کے لگ بھگ جو ہے وقت گزرے گا تبھی بچہ ہوگا. اس حوالے سے یہ وقت کی بات ہے, وقت لگتا ہے. اب جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں واری ہوئی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ, کہ اگرچہ ان کے بھائیوں نے توڑے جار ڈال دیا تھا اس کنویں کے اندر, اور سمجھتے تھے کہ ختم ہو جائے گا, یہی مر جائے گا, یا کوئی لے جائے گا غلام بنا کے ساری زندگی گھسٹ گھسٹ کے گزارے گا, اللہ نے کہاں سے کام پہنچا دیا. لیکن آنے واحد میں نہیں پہنچایا, جیل میں بھی رہے, پھر وہ قافلے میں گئے غلام کی حیثیت سے, پھر مصر میں بکے, پھر وہاں عزیز مصر کے گھر میں خادم کی حیثیت سے رہے, پھر ان پر وہ ابتلاء اور آزمائش جو ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ سے آئی, پھر جیل میں رہے. یہ ساری چیزیں ان مراحل سے گزر کر دیکھیے کیا گزرے ہیں, قطرے پہ گوہر ہونے تک, تو قطرہ جو گوہر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی ہے, اللہ کی سنت یہی ہے, وقت لگتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال میرے سامنے ہے, قرآن مجید میں ہے سورہ قصص کی پانچویں آیت ہے, کہ اس سے پہلے کی آیت میں ذکر ہے کہ فرعون جو ہے وہ بڑا مفسد تھا, اس نے ملک کی آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, بنی اسرائیل کو اسے دبایا ہوا تھا, سپریشن کی انتہا, یہاں تک کہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے, جو اولاد نرینہ ہے اس کو فوراً قتل کر دیتا تھا, صرف بچیوں کو زندہ رکھتا تھا, وہ تو ہمارے کام آئے گی, خدمت گزاری کریں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُضْعِفُوا, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو دبا دیے گئے تھے, جو سپریس تھے, آپریس تھے, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پر احسان کریں. اور کیا ارادہ کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ, ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں امام بنائے, انہیں وارث بنائے. لیکن اللہ کے اس ارادے میں کتنا وقت لگا, حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی, کتنے عرصے پھر وہ دعوت دیتے رہے, اس دوران میں سختیاں اور شدید ہو گئی بنی اسرائیل پر, جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا بھی کہ اے موسیٰ, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر شدائد تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تو مصائب میں مبتلا ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو بھی ہجرت ہوئی, اس کے بعد مرحلہ آیا قتال کا, قوم نے انکار کر دیا, پھر 40 برس گزر گئے, اس کے بعد نئی نسل ابری اور اس نے پھر قتال کیا, کتنا عرصہ گزرا ہوگا, 50-60 برس گزرے ہیں اس اللہ کے ارادے کے پورا ہونے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, یقیناً پھر وہ غالب ہوئے, ان کی حکومتیں بنی, ان کا دور آیا تاریخ انسانی کے بہترین ادوار میں سے, حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں بنی, سب کچھ ہوا, لیکن یہ کس میں وقت لگتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہی ہے, انسان عام جو کہاوت میں ہم کہتے ہیں, بندہ بشر ہے, انسانی کمزوریاں ہیں, خلق الانسان ضعیفا, مختلف مواقع پر کچھ مایوسی کا غلبہ ہونا لگتا ہے, اس اعتبار سے وہ غالب کا شعر مجھے بھول جاتا ہے, کہ دامانِ خیالِ یاد چھوٹا جائے ہے مجھ سے, ٹھہر ہے نا امیدی, کیا ہے نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے, کیا قیامت سے. خیر, اس میں انسان کے اوپر مایوسی کا غلبہ آ جاتا ہے. اچھا, اب میں اگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو میں کہتا ہوں مشیت تیز دی, یہ مجھے کہاں سے پتا چل گیا, ہو ایم آئی. مشیت تیز دی جو ہے اس کو جاننے کے دو ذرائع ہیں, قرآن مجید ہے, حدیث سے نبوی ہے علیہ صاحب السلام والسلام. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا پورا نظام جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, بعثت محمدی کا مقصد قرآن میں بیان کیا ہے, پھر یہ کہ قیامت کی جو خبریں دی گئی ہیں قرآن کے, شاید کوئی ایک بھی صفحہ خالی نہ ہو اس سے, اور قریب قیامت کے زمانے کے جو حالات تفصیل بتائے گئے ہیں, اشارات قرآن مجید میں بھی ہیں, لیکن یہ کہ تفاصیل احادیث نبویہ میں ہیں, انہیں ذرا الگ جوڑیں, پھر دن میں تازہ کر دیجیے. ویسے تو یہ مضامین بہت مرتبہ یہاں بیان ہوئے ہیں, میں شروع کر رہا ہوں ریورس آرڈر میں. ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی, اس زمین پر سے اس حیات سے دنیاوی کا خاتمہ ہو جائے گا, کوئی انسان یہاں نہیں بچے گا, وہ تو ہونا ہے, اٹل ہے, شدنی ہے, ہو کر رہے گا, بس یہ ہم نے کیسے پہ کب ہوگا وقت معلوم نہیں, لیکن ہونا ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور جیسا کہ میں نے حدیث پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی, حضور کی حدیث, انما بعثت انا وساطعتین, ایسے جیسے کہ یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم ملحق ہیں. تو دور نہیں ہے. اس سے پہلے ایک دور آئے گا, مختصر دور, جو پوری دنیا میں سوائے کفر اور ضلالت کے کچھ نہیں رہے گا. جو بھی اس سے پہلے صاحب ایمان ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا جس سے ہر صاحب ایمان کی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی بڑی آسانی سے. جو شدائد اور مصائب ہیں قیامت کے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اللہ تعالیٰ اپنے صاحب ایمان بندوں کو اس زلزلۃ الساعۃ, اس کی شدائد, اس سے بچا لے گا. اس سے پہلے ان سب کی موت واقع ہو جائے گی, اور موت بڑی آرام سے. اس کا حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بند مشکیزے کے منہ میں سے ایک خطرہ ٹپک جائے, بس اس طریقے. اس سے پہلے ایک دور ہے کہ جو پوری دنیا پر خلافت علام حاجم نبوا کا دور ہے. یہ آج میں نے درمیانی دور بھی بیان کیا ہے, اگرچہ اس سے پہلے کبھی صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا ہے. میں خلافت علام حاجم نبوا کے بعد قیامت نہیں, اس سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے. وہ خلافت رہے گی, پوری دنیا پر قائم رہے گی, 40 برس کا بھی ہنسا آتا ہے. اور جو کرسچن ٹریڈیشن میں ہے کہ وہ دور 1000 سال کا ہوگا جس میں پوری دنیا میں روشنی ہوگی, لیکن ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ لائق احتجاج اور لائق اعتماد, پوری دنیا پر امن کا, سکون کا. اور جس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ زمین اپنی کوئی برکت نہیں رکھے گی, سب نکال باہر کرے گی, اور آسمان بھی اپنی کوئی برکات نہیں رکھے گا, سب زمین پر برسا جائے گا. تمام برکات سماوی عرضیہ جو ہے وہ انسان کو دے دی جائیں گی. امن ہوگا, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا. اور یہ دور خلافت علی منہاج النبوۃ کا ہوگا. لیکن اس سے پہلے پھر ایک منفی دور ہے, شدائد اور مصائب, خاص طور پر اس امت مسلمہ کے لیے. امت مسلمہ کی بد اعمالیوں کی ایک بھرپور سزا ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل کو ملتی رہی. میں اپنی کتاب میں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تفصیل بیان کر چکا ہوں. وہ اسیرینز کے ہاتھوں دیور مولڈ, پھر نبوکدنضر کے ہاتھوں کرش کیے گئے, پھر گریس کے ہاتھوں, رومن کے ہاتھوں پاؤں تلے روندے گئے. 2 مرتبہ ان کا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ گرا دیا گیا, زمین بوس کر دیا گیا, ابھی تک پڑا ہوا ہے. دادا کیجیے, 1928 برس ہو گئے ہیں ان کا کعبہ زمین بوس ہے. اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کسی مسلمان امت کے لیے؟ تو جیسے یہ عذاب آئے ہیں, پھر اس صدی میں جو آیا ہے ہٹلر کے ہاتھوں, 60 لاکھ یہودی اس نے ختم کیا. یہ تو اس صدی کی بات ہے. نبوکدنضر کی بات تو پھر بھی آدمی سوچتا پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, اس لیے کہ 2500 برس پرانی ہے. وہ حضرت مسیح سے 600 برس قبل کا واقعہ ہے, 2600 برس قبل کا واقعہ ہے, تو اس کے بارے میں تو شاید شکوگوڑ کی بات ہو جائے. اس صدی میں جو ہوا ہے وسط میں, اس کا کوئی انکار کیسے کرے؟ ایسا ہی ظاہر بات ہے, تو اللہ کی سنت جو ہے تبدیل نہیں ہوتی. ایک فرد سے دوسرے فرد کے معاملے میں, یا ایک قوم سے دوسرے قوم, اللہ کی سنت جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا. جیسی صدائیں انہیں ملی ویسی ہمیں بھی ملی. اسپین سے ہمارا صفایا کر دیا گیا, کروسیڈرز کے ہاتھوں ہمارے لاکھوں قتل ہوئے, تاتاریوں کے ہاتھوں ہمارے کروڑوں قتل ہوئے, یورپی اقوام کے ہم سب غلام بنے رہے. یہ ساری چیزیں ہم پر بھی آئی ہیں. تو میں لکھ چکا ہوں, حضور کی حدیث میرے لیے کلید بن گئی تھی اس خزانے کو کھولنے کے لیے. اور مجھے واقعی تک حسرت ہوتی ہے, ہمدردی ہوتی ہے لوگوں سے جو حدیث نبوی کا استغفار کرتے ہیں, اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. مجھے تو وہ اس میں 3 کی جیمز ملے ہیں, جیمز آف وزڈم الحکمہ. ایک ایک جو ہے وہ ایک چابی ہے, کلید ہے, بڑے بڑے مضامین جو ہے کھل جاتے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی 4 آیات, اور وہ چابی لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَالَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلَ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. پوری اسلامی مسلمانوں کی تاریخ میرے سامنے روشن ہے اس حدیث کی. بہرحال وہ سزائیں ہم کو ملی ہیں. ان جو سزاؤں کا دور ہے, اس کے اور خلافت علی منہاج النبوۃ کے دور کے درمیان جو کچھ واقعات ہوں گے, ٹرننگ پوائنٹ, وہ 2 ہوں گے. ایک سرزمین عرب میں ایک شخصیت کا منظر عام پر آنا جو قیادت کرے گا مسلمانوں کی، جن کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین امت پہلے پیدا ہوئے، میرے گمان میں 15ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم وہ ہوں گے، اور اس سے بھی پہلے عرب کے مشرقی کسی علاقے میں احیاء اسلام کا معاملہ جو ہو چکا ہوگا. لفظ مشرق میں پاکستان بھی آتا ہے، افغانستان بھی، ایران بھی. تو دوسری حدیث میں خراسان کا لفظ، خراسان کا جو اصل ہارٹ ہے وہ افغانستان ہے، ایک کنڈا اس کا جو ہے پاکستان میں، دوسرا کنڈا جو ایران میں ہے. یہ چیزیں ہیں جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، اور اس میں جو رول ہے پاکستان کا وہ اس سے ظاہر ہے. 400 برس سے مجددین امت ہندوستان میں پیدا کیے گئے. آزادی کی تحریکوں میں سے صرف یہ پاکستان کی تحریک اس میں دین کا نعرہ لگا، باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں. ملایا جاوا سماٹا سے لے کر موریتانیا تک چلے جائیے، اسلام کا نام کہیں نہیں تھا، اسلام کا نام یہاں تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزاد ہونے کے بعد کسی ملک نے قرارداد مقاصد اس طرح کے پاس نہیں کی جیسے کہ ہم نے کی ہے. وی واش اور ہینڈ آف دی کلیم ٹو سوورنٹی. ہم تو اس دعوے سے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں، ہماری سوورنٹی کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں، سوورنٹی تو اللہ کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے. تو پاکستان کا ایک رول ہے بشیرت یزدی میں، کوئی تدبیر ہے اس کی، کوئی اہم کڑی ہے پاکستان. لیکن افسوس کیا ہے، ہم بحثیت قوم مجموعی طور پر بھی، اور خصوصاً ہماری قیادت، وہ ابھی اس رول کے مطابق اپنے آپ کو اس کی اہل ثابت نہیں کر سکتی. اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، اس رول کی طرف بھی پاکستان کشاں کشاں کو جا رہا ہے، ایک بڑے دھیمی رفتار سے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بہت آہستہ چلتا ہے ٹرٹل، کیا کہتے ہیں اس کو، کچھوا، وہ کچھوے کی رفتار. لیکن پہم کچھوا اگر چلتا رہے تو بسا اوقات وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ خرگوش سے بازی لے گیا، لیکن خرگوش پھر بہت تیز دوڑ کر پھر خواب خرگوش میں مبتلا ہو گیا. تو اس کے بعد وہ کچھوا صاحب جو ہے یہاں سے نکل گئے مسکراتے ہوئے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور وہ جو ہے ہدف پر پہلے پہنچ گئے. پہلے یہ قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا معمولی بات نہیں، بڑا عظیم موجزہ. پھر یہ کہ 56 کا دستور، اس میں اسلامی دفعات آئی. پھر جو حملہ ہوا، کچھ اندر کی غلطی کچھ باہر کا حملہ، وہ دستور ختم ہوا، اس میں علماء کونسل ایک رکھی گئی تھی اور اسلامی دفعات تھی کافی کمی. جب اس کی نثار کی پٹ گئی، صدر ایوب صاحب نے دستور بنایا. پہلے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے نام میں سے اسلامیہ نکال دیا جائے، جمہوریہ اسلامیہ نہیں، جمہوریہ پاکستان، ان کا ارادہ یہ تھا. اتنے فکر ذہن کے آدمی تھے، بے بس ہو گئے، نام بھی وہی رکھا، اور اس نے کچھ نہ کچھ اسلامی دفعات میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی انہوں نے قائم کر دی. چلیے ایک بڑا ادارہ وجود میں آ گیا، علماء بیٹھے رہے، اسکالرس بیٹھے رہے، مختلف فرقوں کے علماء کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے. اب اس کا امبار جمع ہے، امپلیمنٹ ہوا ہے تو صحیح نا، علمی کام تو ہوا ہے. 1973 میں بھٹو صاحب جیسی شخصیت سامنے آئی، لیکن دستور میں انہیں بھی لانا پڑا اسلامی، بلکہ ریپنڈنسی کی جو کلاوز ہے اتنے واضح الفاظ میں، وہ تو 1973 کے دستور میں آئی. اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب اس کے بناتی نہیں ہو سکتی، اور جو ابھی تک ہے ان کو اتنی مدت کے اندر ان کو جو ہے قرآن سنت کے مطابق کر دیا جائے. ہمارا اس میں تاخیر ہوئی کیونکہ وہ ارادہ وہ عزم نہیں تھا، لیکن یہ تقدیر وہ لے کھینچ کر لا رہی ہے. مجھے حفیظ کا شعر یاد آ گیا ہے، وہ شاہنامہ اسلام کی شاید پہلی جلد ہی ہے. انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ مجھے میرے والدین نے پہلے تو مسجد میں داخل کیا تھا کہ مجھے تعلیم پرانی ہماری ہوتی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ان کا ذہن بدلا، انہوں نے وہاں سے اٹھا کے مجھے اسکول میں داخل کر دیا. کہ معلوم ہوا یہ دنیا کا اگر کیریئر بنے گا تو اسکول ایجوکیشن سے بنے گا، یہاں سے کیا بنے گا، مولوی بنے گا. تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. میں مسجد سے مکتب کی طرف، اسکول کی طرف آ گیا. اسی طرح وہ ایک زنجیر ہے جو پاکستان کو کھینچ رہی ہے، وہ بشیرت ازدی کی زنجیر ہے. تم چاہو نہ چاہو، لوگ موجود تھے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی، تب بھی موجود تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آج ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، ہم دنیا سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے کہ یہ دور 20ویں صدی عیسوی کا اور ہم خدا کی حاکمیت کی بات کر رہے ہیں. لوگ موجود تھے. یہ تو مولانا شبیر احمد عثمانی کی آخری دھمکی تھی کہ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو پاس تو میں ابھی استعفیٰ دے کر جاتا ہوں باہر اور قوم سے کہوں گا کہ مسلم لیگ نے تم سے دھوکہ دیا. ہو گیا. پھر جیسا کہ میں نے بتایا، ایوب خان تو اسلامیہ نام بھی نکالنا چاہتا تھا، اسی کے ہاتھوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنوا دی اللہ نے. پھر جو کچھ بھٹو صاحب کا مزاج تھا، جو ان کی سوچ تھی، میں نے ہمیشہ کہا ہے ان کے لیے بہترین الفاظ جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اس ملک کے معاوضے تو بن سکتے تھے، لیکن یہ کہ اور تو کوئی دینی اعتبار سے تو ان سے کوئی توقع نہیں ہو سکتی، ان کے ذریعے سے اللہ نے کام کرا. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے اس وقت کنسنسس حاصل کرنے کے لیے کہ دستور سب کا متفق علیہ ہونا چاہیے، حالانکہ بڑا ضدی انسان تھا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس موقع پر جو فلیکسیبلٹی اس نے ثابت کی ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا کریڈٹ ہے، تسلیم کرنا چاہیے. بہرحال پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہوں نے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھایا اور دستور میں شامل کر دیا اور ایک فیڈرل سپریم کورٹ بنا دی. اگرچہ ان کی بھی چونکہ نیت پوری نہیں تھی، اس میں ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں ڈالی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تنازع للبقاء کی آخری زنجیر نے جیسے کھینچا تھا مسجد سے مکتب کی طرف، یہ مشیت ایزدی کی زنجیر ہے جو کھینچ رہی ہے انسان اور ان کے ہاتھوں کھینچوا رہی ہے کہ جن کا اپنا مزاج نہیں ہے، وہ نہ ان کی سوچ وہ، نہ ان کی تربیت وہ، نہ ان کی اذائیں وہ، نہ ان کا رہن سہن وہ، کچھ ہے ہی نہیں ان سے کرا رہے. حدیث نبوی ہے، ان اللہ لا یوید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اس دین کی تائید اور تقویت کا سامان فاجر و فاسق لوگوں کے ہاتھوں کرا لے گا. اسی زمن میں کہتا ہوں کہ اب جو آئی ہے ترمیم، پندرہویں ترمیم، ٹھیک ہے اس میں کنٹروورسی بھی ہے، اس میں دودھ کے ساتھ جو مینگنیاں ڈال دی گئی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ مینگنیاں تو نکال بھی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ پوری ترمیم کو واپس لے لیں یہ تو بہت بڑی شکست ہو جائے گی. اسی کی عافیت سمجھیں گے کہ اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر، اور جو سب سے زیادہ جن لوگ جن کو اعتراض ہے کہ جس سے جو جمہوری بیک گراؤنڈ اس ملک کا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پاکستان اس ملک کا باپ ہے، جمہوریت اس ملک کی ماں، تو اس کے حوالے سے جو تقاضے ہیں، پھر اس کا جو ایک فیڈرل کریکٹر ہے، وفاقی ایک نظام ہے، ان ساری چیزوں کے تقاضے ہیں، پھر جدید ریاست کے جو تصورات ہیں کہ انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ، ان کے مابین ایک توازن ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہو. ان تمام تقاضوں کو ظاہر باتیں ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بات چلے گی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ زنجیر ایک کڑی اور آگے بڑھ جائے گی. چلیے اور وہ ڈیسائسو نہ ہو، فیصلہ کن نہ ہو، وہ مؤثر ترین نہ ہو، صحیح طور پہ کام نہ ہو، لیکن یقیناً وہ قدم جو ہے، پچھلے قدم جو ہے زیادہ موقع تو ہو جائیں گے کم سے کم. مجھے یہاں کے نمازیوں میں سے ایک صاحب کا خط ملا اور بہت ہی مخلص انداز میں انہوں نے لکھا کہ آپ شریعت بل کی مخالفت نہ کریں، آپ یہ کہتے رہے، آپ یہ کہتے. میں ہرگز مخالفت نہیں کرتا. اس کی جو پہلی شک ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا سر آنکھوں پر لائق سر تہنیت، لائق سر مبارکباد، اس کے ساتھ جو چیزیں شامل کر دی گئی ہیں آنکھیں بند نہیں کر سکتے. آخر تقاضے، ملک کے تقاضے، ملک کی بہتری، یہاں کا استحکام، یہاں کا اتحاد، یہاں کی یکجہتی، یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں. اور یہ کہ بہرحال عہد حاضر کی ایک مثالی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں. اب آپ کوئی متحدہ امارات میں سے کسی عمارت کا نقشہ اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں اس دور میں، وہ تو لافنگ اسٹاک ہے پوری دنیا میں، سعودی عرب ہو یا امارات ہو، لوگ ہنستے ہیں ان پر کہ یہ بھی کوئی نظام ہے، یہ کوئی حکومت ہے، وہ مثال کیا بنے گی، لافنگ اسٹاک، دنیا ہنستی. یہ نظام نہیں، ہمیں تو نظام بنانا ہے کہ جو دنیا کے لیے مثال بنے، عہد حاضر کی مثالی ریاست بنے. بھارت میرے نزدیک یہ جو بھی ہے سلسلہ، یہ ثبوت ہے اس کا کہ مشیت اس کی ادھر لے کر جا رہی ہے، خواہی نہ خواہی، چاہو گے یا نہیں چاہو گے، جانا ادھر ہے. جیسے پوری نوع انسانی بھی جا رہی ہے، ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو، وہاں کے از خاکش بروئے دار ہوں، یا جنور مصطفیٰ اورا بہاس یا غلوز اندر تلاش مصطفیٰ، پوری نوع انسانی کا قافلہ اتر جا رہا ہے. اور اسی عمل میں اصل میں ایک اسپیشل رول ہے کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن کیا گیا ہے. اب جو اصل مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل مرحلہ اسلامی انقلاب، اور وہ منہاج نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، بہرحال ہماری چھوٹی سی کوشش محنت جو بھی ہوئی، ہم نے اس سے تصور کو اجاگر کیا، واضح کیا، بالکل یوں سمجھیے کہ یکسوئی کے ساتھ ایک بات کہتے ہوئے، اب اس مسجد میں بھی کہتے ہوئے 20-21 برس سے زائد ہو گئے ہیں. ویسے تو میرا وہ موقف جو ہے 1957 سے، جب میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا، لیکن یہ کہ اب ہوتے ہوتے وہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی، الیکشن کے ذریعے یہاں یہ اسلام کا آنا ممکن نہیں. سب سے بڑی چیمپئن جماعت اسلامی، اور اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیا کہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اور بھی لوگوں نے مانا ہے، چاہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، جے یو آئی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا، انقلاب سے آئے گا. یہ دوسری بات ہے، ان کی کچھ سیاسی ضرورتیں ایسی جس کے تحت وہ حصہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ قاضی حسین احمد صاحب نے اب الیکشن کا راستہ چھوڑ کر ایجوکیشن کا راستہ تو اختیار کیا ہے، اور یہ الحمدللہ وہی راستہ ہے کہ جو ہم نے دکھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ دودھ کے ساتھ میل نہیں آئے. ایک تو ایشوز کو کنفیوز کیا ہوا ہے، آپ کس ایشو پر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں؟ ایشو میں کلیئرلی اسلامک ایشو، اس میں اور کوئی چیز شامل کر دیں گے تو وہ پھر پولوشن ہو جائے گی. نمبر دو، جن سے ذریعہ ایجوکیشن کرانا، ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے؟ ہجوم کو جمع کر کے جو ہے کوئی اگر ہنگامہ کر بھی دیا گیا، اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا. قرآن مجید نے تو ان صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا، ہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. دیکھو مسلمانوں، اس کا اندیشہ موجود ہے کہ اگر ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنے ہی رحمی رشتے کاٹو گے اور فساد مچاؤ گے. تربیت کی ضرورت ہے. حضور کے ساتھ جو مکے سے آئے تھے وہ تو بھٹیوں میں سے گزر چکے تھے، تربیت ان کی، وہ بھٹیوں میں سے گزر کر ذرے خالص کندن بن چکے تھے، لیکن ابھی بڑی تعداد تو انصار مدینہ کی تھی، انہوں نے تو کسی کو کوئی آزمائش آئی نہیں تھی. جب تک وہ بھی آزمائش سے ادوار میں سے نہ گزر جائیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک بات، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اور اس پختگی کے لیے آگ میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. بار میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ان پر منکشف ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ادھر رخ آئے گا، آئے گا اسی وقت، اس کا یقین ہوگا، ہوگا صرف اسی طریقے سے. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. منہج انقلاب دبی ہی کو اختیار کریں گے تو ہوگا. البتہ تا حال جو ہماری سیاسی قیادت ہے، اور یہ میں دونوں دھڑوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کچھ زمانہ ہمارے یہاں ایسا رہا ہے کہ ایک ہی لڑا رہ گیا تھا، یونی پولر تھی ہماری سیاست، پیپلز پارٹی تھی اور تھائی کچھ نہیں. اس کے بعد دور آیا بائی پولر ہو گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. میں نے ویلکم کہا تھا کہ جو بھی نظام چل رہا ہے اس میں اس کا بائی پولر ہونا جو ہے، دو پارٹی یہ ضروری ہے. اب یہ کہ پیپلز پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے اور یہ، لیکن بہرحال ہے. لیکن ان دونوں دھڑوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو نقشہ ہے وہ، ایک تو میں کھیل چکا ہوں پچھلے جمعے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن تم اگر تم میں سے کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا تو وہ ہمارے ہاں انہی کے زمرے میں شمار ہوگا. بہت سخت وعید. اب آپ اپنی پوری تاریخ دیکھیے، پہلے دن سے ہم نے کیا کیا؟ بھارت کا خوف اور امریکہ کی کنا، یہ تو خان لیاقت علی خان کے دور سے شروع ہو گیا ہے. جس زمانے میں سینٹرو میڈو یہ بن رہی تھی آرگنائزیشن, پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے نام ہی نئے ہوں گے. یہ میں اس وقت جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا, خواجہ ناظم الدین صاحب سے یہی گورنر ہاؤس میں ایک وفد لے کر جا کر ملا تھا. میں نے جب ان سے کہا کہ صاحب ہم اس میڈو پر بات کرتے ہیں, نہیں نہیں آپ طالب علم ہیں, آپ کو سیاست سے کیا مرض. بہت نیک آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سادہ آدمی. مجھے اللہ نے ہمت دی, میں نے کہا جناب آپ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے, آپ جن معاہدوں میں باندھ کر چلے جائیں گے قوم کو, قوم کو ہم نے کل سنبھالنا ہے, ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کریں. بس ایک جملے میں وہ رام ہو دیکھتے نا, آپ دیکھیے پنڈت نہرو تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے, اور ہم تو اتنے طاقتور تو نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں, تو ہمیں تو کوئی مدد چاہیے نا. تین جملوں میں پوری فورن پالیسی ہے, اور یہی فورن پالیسی ہے وہاں سے لے کے آج تک, چاہے بعد میں ہر ہر مرحلے پر امریکہ نے ٹھوکر ماری. آخر کار ہمارے وہ بڑے فیلڈ مارشل ایوب خان کو بھی کتاب لکھوانی پڑی, فرینڈس ناٹ ماسٹرز. ہم نے آپ کو دوست بنایا تھا, آقا تو نہیں بنایا تھا, آپ تو آقا بن کے بیٹھے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں تھا, وہ تو جو گسا ہو چکا تھا. بہرحال یہ ہے ہماری اب تک کی, اب تک کس وقت تک بھی بین ہی وہی کیفیت ہے جو اس آیت میں سامنے آ رہی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. تم دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, وہ انہی میں گھسنے کے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو راضی کرنے کے لیے. بے نظیر ہوں, نواز شریف سے آگے, نواز شریف بے نظیر سے آگے, ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ میں. یسارعون فیہم, اور کہتے کیا ہے وہ, یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ, ہمیں اندیشہ ہے کوئی بہت بڑی مصیبت ہماری پر نہ آ جائے, ہمیں پناہ چاہیے, کوئی چھتری چاہیے, کوئی سہارا چاہیے. یہ ہے نقشہ پاکستان کی قیادت کا. قائد اعظم کا تو انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک 48 میں ان کا انتقال ہو گیا یا 98 ہے, پوری 50 برس کی ہماری قومی زندگی کا نقشہ جو ہے قیادت کا, وہ ان الفاظ میں. اور اس کا دوسرا نقشہ جو ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات میں ہے جو میں نے آج شروع میں پڑھی ہے. اس سے پہلے بھی ان آیات کا حوالہ میں دفعہ دے چکا ہوں. آیات نمبر 175 سے 77 تک سورہ آراف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ذرا اے نبی ان کو اس شخص کا واقعہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک شخص کا بنی اسرائیل میں بہت عالم, زاہد, متقی, ولی اللہ, صاحب کرامات بزرگ. یہاں پہ الفاظ میں آیات نہ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کہ اپنی جو آیات متلو ہیں جن کو کہ ہم پڑھتے ہیں, وہ تورات کی آیات ہو, قرآن کی, اور ایک آیات اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے. معجزات کو بھی آیات کہا گیا, کرامات بھی آیات. ہم نے اسے نوازا تھا, فانسلخ منہا, وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ نکلا, فاتبعہ الشیطان, تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. شیطان برے کو گھر تک پہنچاتا ہے, پہلے نہیں اس کا داؤ چلتا, لیکن جب خود آدمی جو ہے نکلے, وہ حق کے راستے کو چھوڑے, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا, پھر وہ اسے پہنچا کر رہتا آخری انتہا تک. فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین, اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. کیسی بلندی, کیسی پستی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے, ان آیات کے ذریعے, ان کرامات کے ذریعے اس کے روحانی مدارج اور مراتب اور بلند کرتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ بدبخت تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا. زمینی خواہشات, ایک عورت کے چکر میں پھنس کر, جیسے اب بل کلنٹن صاحب کا حشر ہوا ہوا ہے, ویسے یہ ڈٹائی کی انتہا ہے. گیو دی ڈیول از ڈیو, اس کا جو ہے اسے دینا پڑتا ہے کہ خراج تحسین. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ خاص انداز میں کہا کرتے ہیں, ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا, بندہ ٹھیٹ چاہیے. آج کی دنیا میں جب تک آدمی ڈھیٹ نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اگر حساس ہوں گے تو گھر بیٹھ رہیے, پھر آپ کا دھندا نہیں چلے گا, کام نہیں چلے گا. بندہ ڈھیٹ چاہیے, تو ڈٹائی کی انتہا اس وقت جو ہے وہ مسٹر کلنٹن ہے، سول سپریم پاور کے صدر. بہرحال یہی مسئلہ اس کے ساتھ ہوا تھا، ولکن ہو اخلا الى الارض. لیکن اس آیت کے جو اگلے ٹکڑے ہیں وہ بہت ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جو ہماری آیات کا انکار کرے. یہ فرد کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ قوم کی حیثیت سے ہم پر یہ چیز چشمہ ہو رہی ہے. پاکستان، اس کا ماضی، اس کی آیات، اس کی علامات، وہ جو میں نے گنوائی ہے مختصر طور پر. لیکن یہ کہ ہم ان سب کو چھوڑ کر اور امریکہ کی گود میں، ان کا سہارا، انہی کے تابع، انہی کو خوش کرنا، سہارا انہی کا، مدد بھی انہی سے، یہ سارا کچھ. اور وہ ان کا حال یہ ہے، میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ قول، دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. ہم ان کے فرش پر رینگ رہے ہیں، ان کا بوٹ کا ٹو چاٹنے کے لیے، قدم بوسی کے لیے، اور وہ ڈھانٹ رہے، ٹکرا رہے. یہ ہے در حقیقت وہ مثال جو دی. مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی مثال اس قوم کی جس نے کہ ہماری آیات پہ جھٹلایا. یہ ہمارا ماضی ہے، یہ آیات الہیہ ہے، کشاں کشاں تقدیر ہمیں اسے لے کر بھی جا رہی ہے ادھر. لیکن یہ ہے کہ ہم خود اپنے رخ کو بدلنے کے لیے، اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ 50 برس کی غلط اقتصادی منصوبہ بندی اور غلط اقتصادی پالیسیوں جمع خیانت اور غمن کا طوفان، اس کے نتیجے میں اقتصادی بحران کا شکار ہے. بحران انتہائی، دیوالیہ ہم ہو چکے ہیں. نہ تسلیم کریں جٹائی میں تو بات اور، کوئی صورت بچاؤ کی نہیں. ایک وشیس سرکل میں آئے ہوئے ہیں. 300 ارب کا ڈیفیسٹ ہو ہر سال آپ کے بجٹ میں، بمشکل بال دوڑ کر کے 300 ارب فراہم کرے، 300 کا ڈیفیسٹ کہاں سے لائے گا؟ قرضوں سے. قرضہ ہر سال بڑھے گا، اس کا سود بڑھے گا، قرضے کی قسط دینی پڑے گی. اور اس طریقے سے ہماری جان جو ہے شکنجے میں آئی ہوئی ہے آئی ایم ایف پہ ہر وقت. پاکستان جیسا ملک، 13-14 کروڑ انسانوں کی آبادی، اس کا ماضی کا حال یہ کس قدر شاندار، اور صورت حال یہ شدید ترین دباؤ ہے. ایک مشن سرکل ہے جس کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس جال کے اندر ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال، اس جال کے جو حلقے ہیں ہمارے گرد، اور تنگ سے تنگ، ہماری گردن میں جو پھانسی کا پنگا ہے، اور تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک راستہ ہے، اس کے لیے چاہیے جرأت رندانہ کہہ لیجیے یا جرأت مومنانہ کہہ لیجیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال اسی کے دباؤ میں ہم اس وقت سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ورنہ کون کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ بھارت کیوں نہیں کر رہا؟ بھارت نے یہی کہا ہے کہ ہم ان پابندیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے. لاکھ کہیں نہیں اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، اس وجہ سے نہیں کرے، سب جھوٹ. سوائے اس وجہ کے کوئی وجہ ہے ہی نہیں. ورنہ آپ ہی ڈاکٹر کہتے تھے کہ جب تک بھارت نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے. اب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے تھوکے ہوئے کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نہیں کریں گے. اب وہ کہاں ہے کشمیر؟ یہ سجدہ سہو کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ امریکہ کو کیا ہے؟ امریکہ کی کوئی احتیاج ہے پاکستان سے وابستہ نہیں. ختم ہو چکا وہ معاملہ، گیا کہ یو ایس ایس آر سے اسے بدلہ لینا تھا ویتنام کی شکست کا، وہاں سے بھاگنا پڑا تھا اسے دم دبا کر. وہ ایک داغ تھا امریکی قوم کے اوپر کہ روس کے، وہ بائی پروکسی تو روس اور امریکہ کی جنگ تھی نا، اس کا بدلہ اس نے لے لیا یو ایس ایس آر سے. اس میں جو بھی ہو گیا ہو گیا، لیکن اب امریکہ کی کوئی نہیں. اب اس کا ایک ہی حل ہے، اسے جرأت رندانہ کہیں یا جرأت مومنانہ کہنا چاہیے حقیقت میں. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، اور وہ ایک جنبش یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں، ہم قرضے واپس نہیں کر سکتے. پلس ایک اعلان کا
اور ہم سیٹی بیٹی پر دستخط نہیں کریں گے.
اب جو ہمیں قسط دینی تھی وہ ہم نہیں دیں گے. ہمیں قرض قسط اسی لیے چاہیے کہ قسط دینی ہے. وہ تو جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں 300 بلین اگر آئے گا تو بڑا حصہ تو واپس چلا جائے گا قرضے کی قسط میں سود میں, باقی کچھ جیبوں میں. آپ نے شاید پڑھا ہو اب ایک مسلمان بھی تو لارڈ ہے نا, وہاں ہاؤس آف لارڈز جو ہے اب برطانیہ کا, اس میں کچھ مسلمان بھی آ گئے. تو لارڈ نذیر احمد کا یہ پیغام آیا تھا کہ اگر نواز شریف واقعتاً چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنا سب کچھ قوم کے حوالے کر دے. وہی بات جو میں جا کر مل کر کہہ کے آیا تھا, اور سب کچھ میں نے تو سب کچھ نہیں مانگا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا یہ جو رائے گنج کی جاگیر ہے یہ دے دیں قوم کو. باہر کوئی اگر $1 بھی آپ کا ہے تو آپ کی فیملی کا واپس لائیں, اور کوئی جائیداد آپ نے باہر بنائی اسے بیچ کر پیسے جمع کرنا. طے کرنے کے آئندہ کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگائیں گے, اور جو بھی انڈسٹریز ہیں ان میں سے جہاں بھی قرضے کا معاملہ اسے دے کر ختم کریں. اگر یہ آپ کر لیں اور پھر شریعت لائیں اور پھر یہاں سود کا بھی قلع کما کر دیں تو آپ عمر بن عبدالعزیز کا مقام حاصل کر سکتے ہیں. لیکن عمر, اور میں نے اسی وقت ان سے جب کہا تھا, مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا تھا ابراہیم بن ادم کا, اس لیے کہ انگریزی میں ایک نظم جو میں نے پڑھی تھی میٹرک میں وہ ابو بن ادم ان کا نام دیا ہوا تھا, وہ میرے ذہن میں آیا. تو نواز شریف صاحب نے مجھے کریکٹ کیا, ہاں ابراہیم بن ادم کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بادشاہ تھے. ایک وہ شکار کا کچھ نہیں, جیسے بادشاہوں کا ہوتا تو کہیں آواز سنائی دیا, ان کے اپنے ضمیر کی آواز تھی یا کسی فرشتے کی آواز تھی, یا ابراہیم ہو ارے ہارا خلق تھا ہم نے ہارا عمر تھا, کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا, کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا شکار کھیلو اور ایسو. بس زندگی میں انقلاب آیا. وہی ابراہیم بن ادھم بہت بڑی ولی اللہ, بہت بڑے عارف, سب حکومت اور سب چھوڑا. یہ ہوتا ہے انقلاب آتا ہے, لیکن جب تک شخصی انقلاب نہ آئے, شخصیتیں نہ بدلیں, یہ کام کیسے بدل جائے گا. بہرحال یہ دو کام اگر کر لیں, اس میں جو جیسا کہ میں نے عرض کیا صاف اعلان ہے, ہم دیوانہ نکل چکا ہے, اس میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. یہ ساری بھیک مانگ کے کہیں اسلامک بینک سے بھی مانگ کے لائیں, یہیں سے بھی مانگیں, کچھ وہ کویت سے مانگیں, کچھ وہ آئی ایم ایف سے, سی ٹی بی ٹی کے وقت کچھ لے لیں, اور لے کر سارا جو ہے وہ قرض کے اندر واپس کر, اور اگلے سال تو قرض زیادہ ہو. آپ کو بھیک بھی کوئی ہمیشہ دے سکتا ہے؟ خود ان کا اپنا حال پتلا ہو چکا ہے. پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی دے رہا ہے تو قرض دے رہا ہے, سود پر دے رہا ہے, یہ کیسے چلے گا؟ کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. ایک دفعہ اعلان کر دیا, پھر ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے, پھر جو بھی سختی آئے زیادہ سے ایک دو سال کی سختی ہے, ہمارے سارے وسائل پھر یہی خرچ ہوں گے, تب ہوں گے ہم سیلف سفیشینٹ. اللہ نے غذا بھی ہمیں بنایا ہوا ہے, ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. تیل کی طرف سے ہمیں مسلمان ملکوں نے جو ہے وہ کھلا دے رکھا ہے کہ قرض کے اوپر جتنا چاہو تیل لے لو, تیل اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے. ہماری انرجی کی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے, ہمارے غذا یہاں سے ہو, پھر جو بھی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. لیکن یہ کہ اس معاملے میں جو شکل جدک ہو قیادت جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دستخط ہو جائیں گے. البتہ یہ بہت اچھی بات سامنے آئی ہے, اپوزیشن نے یعنی پیپلز پارٹی نے جو موقف اختیار کیا میرے نزدیک بہت صحیح ہے, کیونکہ ہم انکار نہیں کرتے سی ٹی بی ٹی پر دستخطوں سے, لیکن ہمیں بتائیں آپ کا دین کیا ہے, مل کیا رہا ہے. بھارت دنگے کی جوڑ کر رہا ہے کہ ہمیں سیکورٹی کاؤنسل کی نشست دو, ہمیں جو ہے اس ایٹمک کلب کا ممبر بناؤ, اور مزید بھی کچھ ہمیں کمپیوٹر وغیرہ اور جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے فردر ڈیولپمنٹ کی, اس کے امپورٹ کرنے کی بھی ہمیں اجازت دو وغیرہ وغیرہ. ہم کیا لے رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کچھ تو بتایا جائے گا. اندھی جو ہے اندھی تقلید, بس آپ کو اختیار دے دیا جائے, آخر کس شے کے عوض آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں. ہمارے جو بھی پرانے جرنیل ہیں وہ سب کے سب متفق نظر آ رہے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے دستخط. حمید گل صاحب اس میں سر فہرست ہیں, پھر کے ایم عارف صاحب اس پر اسی موقف کے حامل سامنے آ چکے ہیں, افتخار سروہی صاحب آ چکے ہیں, ایئر مارشل شمیم صاحب آ چکے ہیں, نہیں کرنے چاہیے. یہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے دفاع وغیرہ کے ضروریات سے واقف ہیں.
جنرل جہانگیر کراوت صاحب کا بیان بھی بہت عمدہ آیا ہے. انہوں نے بھی تقریباً وہ جو اپوزیشن کا موقف ہے کہ اگر دنیا عالمی طاقتیں ہمیں چاہتی ہیں انوارجو کے اندر ڈالنا تو پہلے ہماری سیکیورٹی اور ہماری فلاں کی ضرورت, ان کے اس کی کیا ضمانت کس شکل میں دے رہے ہیں, وہ دے تو صحیح نا, ہمیں بتائیں تو صحیح ڈیل کیا ہے. لیکن یہ ڈیل والی بات ان کی ہے, میری بات نہیں ہے. میری بات تو یہ ہے کہ ہم ازرو دین اس پہ پابند ہیں. اعدو لہم ما استطعتم, جو آیت میں نے آپ کو سنائی پچھلی مرتبہ, ڈیل ہو نہ ہو جہنم میں جائے ڈیل, عطائے تو ملکائے تو نہیں چاہیے ہمیں 3 بلین یا 5 بلین ڈالرز, ہم پیٹ پر پتھر مان لیں, ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے اعدو لہم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ و عدو, یہ حکم ہے. اور الحمدللہ کہ کم سے کم اس ملک میں ایک دارالعلوم ایسا نکلا ہے, دارالعلوم حقانیہ, چونکہ ان کا تعلق ہے اسی جہاد افغانستان سے بیسی کر لی, بہت سے لوگ وہاں کے اکثر جو قائدین ہیں وہاں کے دارالعلوم حقانیہ سے پڑھے ہوئے, ان کا فتویٰ دیا ہے کہ حرام ہے. باقی بھی جو مذہبی شخصیات ہیں یا جماعتیں ہیں یا ادارے, انہیں چاہیے اس پر رائے دیں. باقی یہ کہ یہ جو کچھ ٹی وی سے اور پھر تقریریں وزراء کی, نہیں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, اس میں یہ کوئی یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, تو مجھے اس پر یاد آیا کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں, ہمیں یقین ہوا, ہم کو اعتبار آیا, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا اس میں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو یہ دباؤ کیوں ہے کہ کرو دستخط, کوئی تو منطق ہوگی نا. میں نے تو نہیں پڑھا پورا معاہدہ, وہ میں نے چاہا تھا اپنے ساتھی سے کہ انٹرنیٹ سے پورا کا پورا اتار کے ڈاؤن لوڈ کر کے, تو وہ تو بہت لمبا چوڑا, بڑی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اس کی, اس کا تو مسئلہ جو ہے کوئی آسان نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا, ہمارے ایوب بیگ صاحب نے بھی مضمون لکھا ہے, ایک مضمون ہم پچھلی مرتبہ شائع کر چکے ہیں طارق مجید صاحب کا, اور ایک ایوب بیگ صاحب جو تجزیہ لکھتے ہیں نجائے خلاف میں, ان کا آج آ گیا ہے. سوال یہ کہ اگر کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ دباؤ کیوں ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ تو عقل عام کی بات ہے, میں تو ایک لے مین کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, جسے آپ کا جج کی بات ہے. میری تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں, اس کے بغیر کاہے کو یہ دباؤ. اور ایک بات جو سیدھی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ اس ٹیکنالوجی کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت اس کی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ دوسری اقوام بالخصوص کوئی مسلمان قوم اس میدان میں آ جائے. اصل بات یہ ہے, ہنٹنگٹن کا مقالہ کلیش آف سیویلائزیشنز, اصل تصادم ہونا ہے انہیں سے, اسی مسلمانوں کی تہذیب سے ہونا, اور ایک مسلمان ملک نیوکلیئر کیپیبلٹی کا حامل ہو جائے, اور یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی آپ مسلسل اگر ایکسپریمنٹیشن نہیں کرتے رہیں گے اسٹیگنیٹ ہو جائے گی, چاہے آپ اس کو فارملی رول بیک نہ کریں, فارملی کیپ نہ کریں, کھلی کیپ ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ جو لیبورٹری ٹیسٹنگ ہے اور وہ جو کولڈ ٹیسٹنگ ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے جس قسم کے کمپیوٹرز چاہیے, جتنے حساس آلات چاہیے, وہ ہمیں کم لے لینے گئی ہے. جس کے لیے کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, ہم وہ ساری چیزیں حاصل کریں گے, مٹیریل بھی حاصل کریں گے, ہماری امپورٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہم تو یہ کہیں گے کہ غلط نہیں کر رہے, غلط اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ پھندا تو یہاں پڑا ہوا ہے, وہ اور تھوڑا سا کھینچ دیں گے, آنکھیں وہ بلائیں گی. ایک ہی ہے اس کا راستہ, اس کے لیے ہمت چاہیے, اللہ پر اعتماد چاہیے, توکل چاہیے, یقین چاہیے. سب سے بڑی شے یقین پیدا کر رہے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے سب پوری. یہ جو سیمیل کی ہنٹنگٹن کا مقالہ تھا, اس کا ایک اور ظہور ہمارے سامنے آ گیا ہے. آپس میں لڑاؤ مسلمانوں کو, یہ اس کا مشورہ تھا, اور جو صورت اس وقت بن رہی ہے افغانستان اور ایران کے درمیان, آپ اندازہ کیجئے کس قدر خوفناک صورت حال ہے دونوں. آج اخبار میں آپ نے وہ لائن دیکھی ہوگی ٹینکوں کی جو تیار کھڑے ہیں گھسنے کے لیے, دشمنوں کے گھر میں چراغ جلیں گے, کہیں گے وہ اوپر اوپر سے نہیں نہیں بس بس مت لڑو بھائی, بس مت لڑو, نہیں چاہیں گے لڑے, چاہیں گے کہ عالم اسلام جو ہے
ایک دوسرے کے ساتھ دستوگری منگا ہو کر کمزور سے کمزور تر, بلکہ کمزور سے کمزور تر اور پھر کمزور ترین ہو کر رہ جائے. اس میں یقیناً طالبان کی قیادت جو ہے اس وقت کی, اس کی اخلاقی ساخت کو بھی دھچکا پہنچا ہے. یہ بات میں پچھلے دن میں کہنا چاہتا تھا جو وقت کی کمی کی وجہ سے کہہ نہیں پایا. ان کا پہلے یہ مسلسل اعلان کر کے رہتا نانا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہمیں کچھ پتا نہیں. پھر جب شو فورس کی ہے ایران نے تو پھر وہ تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں وہ قتل ہو گئے, اور یہ کیونکہ لاشیں بھی نکل آئی. تو طالبان ایک اسلامی حکومت ہونے کے ناطے اس کی تو سب سے بڑی جو قوت کی بنیاد ہے وہ مورل اس کی جو کا جو ہونا چاہیے بہت پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے زخم پہنچی, ان سے غلطی ہوئی ہے, اس پر کہ انہیں انکوالیفائڈ انکنڈیشنل معافی مانگنی چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں, غلطی ہوئی ہے ان سے, معافی سب, اس میں کوئی انانیت سامنے نہیں آنی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ اس نے پورے عالم اسلام کو وہ رول اختیار کرنا چاہیے جو سورہ حجرات کی آیات میں 9 اور 10 میں آیا ہے, وَإِن طائفتان من المؤمنین قتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیع الى امر اللہ فإن فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو میں صلح کراؤ, پھر اگر ایک زیادتی پر اتر آئے تو لڑو اس سے جو زیادتی پر اتر آیا. اب وہ ایک دو فریقوں کے مابین معاملہ نہیں رہا ہے, اب وہ گویا کہ پوری امت کو چیلنج کر رہا ہے, یہاں تک کہ اس کو مجبور کر دو کہ وہ سر جھکا دے. پھر سر جھکا دے تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو. اب ان کو سر اس میں پاکستان تو اپنی سی کوشش کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی کوشش بے معنی ہو گئی ہے, کیونکہ ایران نے پاکستان کو فریق بنا دیا ہے. ان کے جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے ناطق نوری صاحب, انہوں نے کہا پہلے پاکستان کی خبر لو, اس لیے کہ پاکستان کے سہارے پر کیا جو کچھ کیا انہوں نے افغانوں نے, یہ ان کا کون ہے؟ اللہ کرے کہ انہیں عقل آ جائے, انہیں سمجھ آ جائے, اور وہ بات جو ہے سمجھے کہ یہ دشمنوں کے جال میں, دشمنوں کے جال میں اپنے آپ کو پھنسانے کا معاملہ ہو رہا ہے. ہم تو خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ پی آئی اے پاکستان ایران اور افغانستان مل کر ایک بلاک بنے گا جو نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکے. یہ میرا خواب ہے, بڑا پرانا خواب ہے, اور میں سمجھتا ہوں خواب پورا ہوگا. البتہ یہ کہ درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے, اپس اینڈ ڈاؤن تو آئیں گے. واللہ غالب علی امرہ, یقیناً پاکستان کا رول بھی مبرہن ہوگا, واضح ہوگا, اور انشاءاللہ یہ تین ممالک بھی قریب آئیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یہ فوری طور پر پاکستان افغانستان کو تو جڑنے پر مجبور کر دے, کیونکہ انہوں نے جوڑ دیا ہے, ایران نے تو جوڑ دیا ہے کہ یہ ایک ہی ہے, اور پاکستان ہی کے شہر پر یا پاکستان ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو کیا عجب کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ فوری طور پر پاکستان افغانستان کے مابین کنفیڈریشن ہو جانی چاہیے, شاید اس طریقے سے وہ بات صورت طور پیدا ہو جائے. بہرحال میرا حاصل گفتگو کا ہے کہ جا رہی ہے تاریخ ادھر کشاں کشاں, پورا قافلہ نو انسانی بھی, یا ضرور ہے مصطفیٰ ارا بحاس, یا حرود الرد تلاش مصطفیٰ, اور پاکستان کا بھی جو رول اللہ کی مشیت میں مقرر ہے پاکستان ادھر جائے گا. اب یہ میرے اور آپ کے کرنے کا فیصلہ ہے کہ ہم اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.